بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahtv.ir। समय आप हमारी नशरियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारी रेडियो सर्विस के तमाम प्रोग्राम लाइव नशर किए जाते हैं और आर्काइव की सहूलत भी आपके लिए दस्तियाब है। आप इंटरनेट के जरिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करें और जब जी चाहे ताज़ा तरीन खबरें और दूसरे मालूमाती प्रोग्राम समाप्त फरमाएं। और सामने हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी थोड़ी ही देर में आप आलमी खबरें सुनेंगे, उसके बाद समाअत फरमाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। नात के बाद नशरियात का अगला प्रोग्राम होगा कलाम अमीर, और कलाम अमीर के बाद आप समाअत फरमाएंगे दुआए इमाम जमाना, और इसी दुआ के साथ ही हमारी इस वक्त की नशरियात भी इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات اور سفارتکاری پر اپنی پابندی کو بارہا ثابت کر چکے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مہمانوں اور سیکورٹی گارڈز کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور عراق کے صوبے ذیقار کے شہر ناصریہ میں ایک اسپتال میں لگنے والی بھیانک آگ کے نتیجے میں کم سے کم 80 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات اور سفارتکاری پر اپنی پابندی کو بارہا ثابت کر چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے آج غیر جانبدار تحریک کے وزرائے خارجہ کے ورچوئل اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ کثیر قطبی نظام نہ صرف یہ کہ محتاط آپشن شمار ہوتا ہے بلکہ دنیا کے شدید ترین بحرانوں کا واحد مناسب جواب بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے خارجہ پالیسی کی مضبوط بنیاد کی حیثیت سے کثیر جانبہ رجحان کی اپنی راہ کو ہمیشہ ثابت کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا کہ ہم نے مختلف بین الاقوامی مسائل، من جملہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بحالی اور اس میں جان پیدا کرنے کے لیے حالیہ چند ماہ کی گفتگو سے مذاکرات اور سفارتکاری کا اپنے اصول کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے بعد یورپی فریقوں کی جانب سے ایرانی عوام سے کیے گئے اپنے وعدوں پر عمل نہ کیے جانے اور ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی ناکامی کے باوجود اس پالیسی سے دستبردار ہونے میں امریکہ کی بائیڈن حکومت کی عدم خواہش کے باوجود ایران نے مذاکرات اور سفارتکاری سے متعلق اپنے عزم و ارادے کا لوہا منوایا ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں مانسون نے دستک دے کر لوگوں کو گرمی سے کسی حد تک راحت دلاتی ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق آج سے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں مانسون کی بارش شروع ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق آج صبح 7 بجے سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی، جس کا سلسلہ مسلسل 1.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی کے بعض علاقوں میں 1.5 گھنٹے میں 2.5 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ دہلی کے مختلف علاقوں میں رم جھم بارشوں کا سلسلہ وقفے سے پورے دن جاری رہا۔ واضح رہے کہ اس بار ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں مانسون کافی تاخیر سے آیا ہے۔ عام طور پر دہلی میں 27 جون تک مانسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس سال مانسون نے 15 دن کی تاخیر سے دہلی میں دستک دی ہے۔ ہندوستان میں اپوزیشن کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر کورونا ویکسین کے تعلق سے دروغ گوئی سے کام لینے کا الزام لگایا ہے۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج رندیپ سرجیوالا اور سینئر کانگریسی رہنما پی چدمبرم نے آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی حکومت پر سخت حملے کیے۔ دونوں رہنماؤں نے کورونا کے تعلق سے حکومت پر غلط بیانی کے الزام کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بقول ان کے کورونا ویکسین کی کمی ہے، لیکن حکومت کے بیانات اس کے برعکس ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے مرکزی وزیر صحت بھی سابق وزیر صحت کی طرح اس سلسلے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک دن میں 2000 سے زیادہ اموات نے وحشت پھیلا دی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پیر اور منگل کے درمیان 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا سے 2020 اموات کا اندراج کیا گیا۔ نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 410,784 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق پیر اور منگل کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 32,906 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسی مدت میں ہندوستان میں 49,000 سے زیادہ کورونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح کم ہو کر 1.40 رہ گئی ہے، جبکہ شفا یابی کی شرح بڑھ کر 97.28% ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی شرح 1.33% ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مہمانوں اور سیکورٹی گارڈز کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کے حکم پر مہمانوں، سیکورٹی گارڈز اور ارکان قومی اسمبلی کے ذاتی اسٹاف کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ سیکورٹی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پیر کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ریڈ زون سے ایک مشکوک مسلح فرد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے پاس سے ایک چھری اور زنگ آلود پستول برآمد ہوا تھا، جس میں گولیاں نہیں تھیں۔ بتایا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والے فرد کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کا اسلحے کے ساتھ ریڈ زون میں داخل ہو جانا سیکورٹی کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، جس پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں کورونا مریضوں میں 50% افراد ڈیلٹا ویریئنٹ سے متاثر ہیں۔ پاکستان کی پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر نوشین نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا ہے کہ اس وقت ملک میں کورونا کے مریضوں میں 50% افراد ڈیلٹا ویریئنٹ سے متاثر پائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں جو کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے لیے بھی مؤثر ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں پیر اور منگل کے درمیان 24 گھنٹے میں 1590 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس دوران مزید 21 کورونا کے مریض چل بسے اور 732 شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 976,618 ہے، جن میں سے 22,618 لقمہ اجل بن چکے ہیں، 39,644 افراد زیر علاج ہیں اور 914,605 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ عراق کے صوبہ ذیقار کے شہر ناصریہ میں ایک اسپتال میں لگنے والی بھیانک آگ کے نتیجے میں کم سے کم 80 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق ناصریہ کے امام حسین اسپتال کے کورونا وارڈ میں یہ آگ پیر اور منگل کی درمیانی شب اچانک بھڑک اٹھی اور پورے وارڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آکسیجن سلنڈر میں دھماکے کو آتش زدگی کی اصل وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں مریضوں کے علاوہ ایک سیکورٹی اہلکار، 2 نرسیں اور پیرا میڈیکل اسٹاف کے 5 افراد شامل ہیں۔ 100 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود ناصریہ پہنچے، جہاں انہوں نے اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ عراق کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے بھی ناصریہ کے امام حسین اسپتال کے واقعے کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ادھر عراقی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شمالی عراق کے صوبے کرکوک میں داعش کے 1 اڈے اور 3 مراکز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان مراکز اور دہشت گردانہ اڈے کو کرکوک کے علاقے الرشاد میں نشانہ بنایا گیا۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ کرکوک کے مختلف علاقوں میں داعشی عناصر کے خلاف عراقی سیکورٹی فورس کی کارروائی بدستور جاری ہے۔ واضح رہے کہ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے باوجود ملک کے مختلف علاقوں میں داعش کے بچے کھچے افراد روپوش ہیں، جو موقع ملنے پر دہشت گردانہ حملہ کر کے عراقی عوام میں دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ عراقی سیکورٹی فورس نے ایران کی فوجی مشاورت سے 17 نومبر 2017 کو مغربی عراق میں دہشت گردوں کے آخری مرکز راوہ کو آزاد کرا لیا تھا، جس کے بعد عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کا قلع قمع ہو گیا تھا۔ شامی فوج نے جنوب مغربی رقہ میں دہشت گرد گروہ داعش کا شدید ترین حملہ پسپا کر دیا ہے۔ روسی ذرائع کے مطابق داعش کے عناصر نے پیر اور منگل کی درمیانی رات جنوب مغربی شام کے صوبے رقہ کے ایک علاقے پر شدید ترین حملہ کیا، جسے شامی فوج نے ناکام بنا دیا۔ شامی فوج کی جوابی کارروائی میں کم سے کم 15 داعشی عناصر ہلاک ہو گئے اور ان کی متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق داعشی دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپوں میں کم سے کم 3 شامی فوجی شہید اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن ایٹمی معاہدے کے بارے میں ویانا میں جاری مذاکرات کے 7ویں دور میں واپسی کے لیے تیار ہے۔ پیر کی شب واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ملک ویانا میں جاری ایٹمی مذاکرات کے 7ویں دور میں واپسی کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے لیے کسی مہلت کا تعین نہیں کر رہا ہے۔ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی صورتحال واضح کرنے کی غرض سے ویانا مذاکرات کا آغاز رواں سال مارچ میں ہوا تھا اور اب تک اس کے 6 دور ہو چکے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ یہ بات تہران ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ ویانا مذاکرات کا 7ویں دور کب دوبارہ شروع ہوگا۔ ویانا مذاکرات کے بارے میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کے بعد سے یہ کوشش کرتا آیا ہے کہ باقی ماندہ فریقوں کی جانب سے اپنے وعدوں کی تکمیل کی شرط پر ایٹمی معاہدے پر باقی رہے، لیکن یورپ اور امریکہ نے تاحال نہ تو معاہدے پر عمل درآمد کیا ہے اور نہ ہی اس کے تحفظ کے لیے تہران سے کیے جانے والے وعدوں میں سے کوئی وعدہ پورا کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ اردو ڈاٹ sehertv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور آج جو خطبہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم خطبہ ہے، جس کو خطبہ قاسعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں اگر آپ اس وقت دیکھیں گے تو 192 نمبر خطبہ ہے۔ اس کو قاسعہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ بہت ایک یعنی متوجہ کرنے والا، انسان کو ہلا دینے والا خطبہ ہے۔ اس کے مختلف اس کے اسباب بیان کیے کہ کیوں اس کو خطبہ قاسعہ کہا گیا، لیکن ایک اہم اس کا سبب یہ ہے کہ یعنی جس کو بھی، جو بھی اس کو پڑھتا ہے یا جو اس کو سنتا ہے یا جن کے سامنے مولا کائنات نے اس کو بیان کیا تو وہ لرز کے رہ گئے، یعنی ایک ڈرا دینے والا کہ جو تمہارے اندر صفات پائے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس پورے خطبے کا جو محور ہے، بہت خلاصہ آپ کے سامنے یہاں ہم بھی بیان کرتے ہیں اور ہمارے مہمان بھی، چونکہ بڑا مفصل خطبہ ہے، آپ انشاءاللہ اس کو جائیں نہج البلاغہ میں، کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھیں پورے خطبے کا کہ مولا کائنات نے اس کو یعنی کس لیے بیان کیا اور اس کے حصے کتنے ہیں۔ کم سے کم 5 ورنہ 15, 18, 20 حصے اس خطبے کے جو ہیں شارحین نے معین کیے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صفات شیطان کے ہیں ان میں ایک تعصب ہے۔ تعصب مطلب یہ کہ ہم جو ہیں کسی یعنی جانبداری، یعنی کسی کو جو ہے کسی کے حمایت کرنا غیر معقول طریقے سے۔ یہ نہیں کہ مثلا ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ہمارا اپنا ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس صفت کی امام نے اس میں بہت تاکید کی ہے، اور پھر جو زمانہ جاہلیت تھا اور جاہلیت کے دور میں جو تعصب پایا جاتا تھا جسے تعصب جاہلی یا عصبیت جاہلی کہہ سکتے ہیں، امام نے اس کی طرف متوجہ کیا سب کو کہ تمہارے اندر پھر سے وہ چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ کوفے والوں کو متوجہ کر کے کہا کہ تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ جو جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ شیطان کی صفات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہدایت کی، حتیٰ کہ آپ کے ایک معجزے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تو ایک بہت مفصل خطبہ ہے، لیکن ہمارے اس پروگرام میں ظاہر ہے مزید اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آپ اس کا جا کے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ امام کیا ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو خطاب اہل کوفہ سے ہے وہ تو چونکہ سامنے موجود ہے اس لیے ان سے خطاب ہے، ورنہ درواقع قیامت تک جتنے بھی آنے والے افراد ہیں سب سے امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان صفات سے محفوظ رکھو۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، آج ہمارے مہمان اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 جو خطبہ قاسعہ کے نام سے مشہور ہے، اس خطبے کے اس حصے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی، تو میں نے پیغمبر اسلام سے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہے، یہ فریاد کون بلند کر رہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، یہ شیطان ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، اور یا علی، آپ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ وہ سب کچھ سن رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ وزیر ہیں اور منزل خیر پر بھی ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات اس خطبے کے آخر میں اس وقت کی منظر کشی کرتے ہیں جب کفار نے پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا. مولا فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا, میں پیغمبر کے داہنی طرف کھڑا ہوا تھا جس وقت سرکار رسالت مآب نے اس معجزے کو دکھایا. سرداران قریش, کفار کے بڑے بڑے جو لوگ تھے, وہ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ بہت بڑا دعویٰ ہے, ایسا دعویٰ تو آپ کے گھر میں کسی نے نہیں کیا, ایسا دعویٰ تو آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی نے نہیں کیا تھا. آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, یعنی یہ نبوت کا دعویٰ, یہ رسالت کا دعویٰ. آپ اگر اپنے اس دعوے کو ثابت کر سکیں تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے, آپ کو رسول مان لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ساحر ہیں, آپ جادوگر ہیں. ہمارا آپ سے ایک سوال ہے, ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے, آپ اس مطالبے کو اگر پورا کر دیں تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے, تمہارا سوال کیا ہے, وما تسألون, تم کس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو. ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو دعوت دیں, یہ آپ کے کہنے کے اوپر جڑ سے اکھڑے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. اگر آپ نے یہ معجزہ دکھلا دیا, اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے. پیغمبر نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ یہ کام انجام دے, یعنی حکم خدا سے یہ درخت اکھڑ کر میرے سامنے آ جائے, تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا بے شک ہم ایمان لے آئیں گے. پیغمبر نے فرمایا نہیں, تم یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے, بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنویں میں ڈال دیے جائیں گے. جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ بدر میں قتل ہوں گے اور پھر انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے گا. فرمایا تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو احزاب کو قائم کریں گے, جنگ خندق کی طرف اشارہ ہے. لیکن جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پیغمبر نے ان کے مطالبے پر درخت کو حکم دیا, درخت اپنی جگہ سے میں جڑ سمیت اکھڑا اور پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا تھا. لیکن کفار ایمان لانے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس کو حکم دیجئے کہ اپنی جگہ پہ چلا جائے. پیغمبر نے حکم دیا, درخت دوبارہ اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا. اس طرح سے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے آئے, پیغمبر کی رسالت کو قبول نہیں کیا.
ناظرین اکرام, ابھی آپ نے خطبے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا اور اب ہم چلتے ہیں اس حصے کی طرف جس میں ہم آپ کے لیے ایک نامے کو یا نامے کے ایک حصے کو پیش کرتے ہیں. تو آج جو نامہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ ایک یعنی ادامہ ہے اسی سلسلے کا, اسی نامے کا جو اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں, جو مولائے کائنات نے اپنے کچھ ان عاملوں کے لیے اور کچھ ان عہدیداروں کے لیے لکھا ہے جن میں بڑی اہم شخصیات ہیں, ان میں حضرت مالک اشتر کا بھی شمار ہے اور بھی دوسرے افراد کے لیے امام جو لکھتے ہیں, اور ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو سامنے والے تمہارے پاس آتے ہیں, جو رعیت آتی ہے, جو لوگ آتے ہیں, تو ان کے ساتھ تمہیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے. تو یہاں پر امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تواضع سے کام لینا چاہیے, تمہیں محبت سے کام لینا چاہیے, آنے والے جو آ رہے ہیں ان کے اوپر سختی مت کرنا, نرمی سے پیش آنا, محبت سے پیش آنا, اس لیے کہ سختی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. محبت کے ذریعے انسان اگر چاہے تو وہ جانور کو بھی اپنا بنا سکتا ہے, جانور کو اپنا غلام بنا سکتا ہے, اور انسان تو پھر بھی انسان ہے. لیکن سختی کے ذریعے اگر ایک لکڑی بھی ہو تو وہ اس کو وہ ٹوٹ جائے گی, لیکن اس کو جو ہے جھکایا نہیں جا سکتا. تو یہی ہے کہ سختی نہیں, تمہیں نرمی سے پیش آنا ہے. اور پھر یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے ساتھ ملے تو محبت کے ساتھ ملے, اور یہاں پہ تمہاری حیثیت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. تمہیں اگر ایک عہدہ اور ایک منصب اور ایک پوسٹ دی گئی ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اس سے افضل ہو گئے, بلکہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے, اور جس طریقے سے تم ایک مومن ہو اسی طریقے سے وہ بھی مومن ہے. اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ جس طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے, ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے, محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو تواضع کی اور محبت کی یہاں پر امام نے تاکید کی ہے. آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس پروگرام کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ جو پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں.
اس کے بعد مولا ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں, تیسرا اصول فرماتے ہیں کہ اصل کس چیز, اصل سختی ہے جو اصول حاکم ہونا چاہے تیرے کاموں میں, وہ سختی ہے یا مدارا ہے یا مہربانی ہے, نرمی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اصلی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ نرمی ہو, مدارا کرے لوگوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ جو تیرے ماتحت ہے یا جو تیرے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے, اپنی مشکل حل کرنے کے لیے, تیرے اندر مدارا اور مہربانی ہونی چاہیے. تیرا شرح صدر ہو, ایسا نہ ہو کہ جو آنے والے اپنی مشکل لے کے آ رہے تو اس مشکل کو اور بڑھا دے, یا تجھے دیکھ کے وہ ڈر جائے, وہ بھاگ جائے, ایسا نہیں. اگر تو پیشوا ہے, اگر تو رہبر ہے, یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کسی بھی منصب پہ فائز ہے, چاہے رہبر ہے, کارکن ہے, یا کسی سماجی کام میں, یا کسی دینی جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے, اگر کوئی بھی اس کی طرف آتا ہے تو اسے مدارا, مہربانی. یہ مشہور ہے کہ جب نبی پاک کے پاس لوگ آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ایسا تھا کہ اگر کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا, جیسے ایک شخص آیا تھا تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی, تو مولا کل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اسے گلے لگایا اور اسے کہا حوین علی, بڑی آسانی, آسان لے, کیوں تو سخت اس کو وہ کرنا چاہتا ہے, بڑی آسانی سے میرے ساتھ لے, بڑی آسانی سے میرے ساتھ پیش آ. میں کوئی راجہ نہیں ہوں, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, بلکہ میں تو رحمتوں کا نبی ہوں, میں رحمتن للعالمین ہے. لہذا اس طریقے سے انسان دوسروں کے ساتھ رفتار کرے اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان الرفق لم یوضع علی شیء الا ذانہ, کہ اگر مدارا کسی کے ساتھ کرو گے تو اس میں خوبصورتی آتی ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ, کسی بھی انسان کے ساتھ, کسی بھی معاشرے میں اگر مدارا اور مہربانی ہو تو اس میں خوبصورتی آتی ہے, اس میں نکھار آتا ہے. وَلَا نُزِعَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ, لیکن اگر کسی انسان سے اور کسی معاشرے سے, کسی منصب سے, کسی مقام سے اس رفق اور مہربانی اور مدارا کو چھین لیا جائے تو اس میں وہ شانیت, وہ منزلت ختم ہو جاتی ہے, وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھیکا رہ جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیے جو سختی کرتے ہیں, جو بالکل جن کے اندر وہ مدارا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے بیچارے, کچھ افراد کے اندر یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ صرف سختی سے کام لیتے, چاہے گھر کا شوہر ہو, چاہے سماج میں کسی اہم منصب پہ فائز ہے, یا کوئی پیشوا بنا ہے, کوئی رہبر بنا ہے, یا کوئی عالم الدین ہے یا کوئی کسی اور سماجی یا فلاحی کاموں میں مصروف سرگرم رکن ہے، اگر سختی کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمان ہوا اللہ تعالیٰ کا نبی کے لیے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فضا، کہتے ہیں کہ یہ جو رحمت تیرے اندر ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ لنت لہم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے ان کے لیے، لیکن یہ پروردگار کے فضل سے، پروردگار کی رحمت سے۔ ولو کنت فضا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ ترش رو ہوتے، آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد نہیں ہوتے، بھاگ جاتے یہ لوگ۔ لہذا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان رحمت کے ساتھ، انسان مہربانی کے ساتھ، انسان اس چیز کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سلوک کرے، دوسروں کے ساتھ رفتار کرے کہ وہ مہربانی کا احساس ان کے اندر پیدا ہو، کہ وہ آئے شوق سے آئے اور اپنا سوال لے کے، اپنی مشکل لے کے، اپنی کوئی بھی جو مشکل ہے، کوئی بھی مسئلہ جو ان کو درپیش ہے، وہ اس کے حل کے لیے آتے ہیں۔ لہذا امام اور مولا کائنات یہ اپنے کارکنوں سے چاہتے ہیں، یہ اپنے امتیوں اور ناصرین سے چاہتے ہیں امام وقت، کہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، اپنے جو امتی ہیں، ان کے ساتھ مہربانی اور مدارا کے ساتھ پیش آئے۔
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے نامے کے حصے کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور اب ہم آپ کی خدمت میں ہیں پروگرام کے اس حصے میں جس میں ایک حکمت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ تو آج کی جو حکمت ہے وہ بھی درواقع ایک حصہ ہے اسی حکمت کا جو ہم نے گزشتہ ہفتے شروع کی تھی۔ اس میں امام علیہ السلام نے ایک خاص صفت کی طرف انسان کو متوجہ کیا۔ خداوند متعال نے یوں تو جتنے بھی صفات انسان کو عطا کیے ہیں ان میں کوئی بھی عبث نہیں ہے، ہر صفت اپنی جگہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر غصہ، غصہ بھی اگر نہ ہو تو انسان ظاہر ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی آبرو کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو۔ تو غصہ بھی اس کی طرف سے رحمت ہے، لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو تب وہ مناسب نہیں ہے۔ مثلا آپ مظلوموں کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ کے اہل خانہ ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، نہیں، بلکہ غصے کی جگہ جو ہے وہ جنگ ہے، جو دشمن خدا ہے اس کے سامنے غصہ کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک صفت ہے جس کو کہتے ہیں شرمندگی، جس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جو اگر خداوند متعال کے مقابلے میں ہو تو واقعاً زینت ہے۔ انسان کو خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے، بندگان خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے۔ اگر کبھی انسان سے کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہاں پہ انسان کو واقعاً شرمندگی کا جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے، شرمندگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ درواقع یہی ہوتی ہے کہ انسان شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے خدا کے سامنے، لیکن ہر مقام پر یہ مناسب نہیں ہے، کم سے کم مردوں کے لیے تو مناسب نہیں ہے۔ حیا کو خواتین کے لیے زینت قرار دیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے بہت اچھی چیز ہے حیا، لیکن مردوں کے لیے اس کو زینت نہیں بتایا گیا۔ لیکن خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر جگہ نہیں، بلکہ اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس مقام پر ہم اس کو استعمال کریں، کس مقام پر استعمال نہ کریں۔ اب پتہ چلا کہ آپ جو ہر جگہ شرما رہے ہیں تو ہر جگہ نہیں شرمایا جاتا، اس لیے کہ اگر انسان شرماتا ہے تو وہ بھی اپنی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے، اس کا حق جو ہے اس کو نہیں مل پاتا، وہ شرماتا رہ جاتا ہے، اظہار نہیں کر پاتا کہ یہ اس کا حق ہے، اس کو کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے۔ تو اس لیے ہر مقام پر شرمانا مناسب نہیں ہے، ہر مقام پر حیا سے کام لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پر کام لیا جائے۔ بس خدا کے سامنے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تقصیر ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو اس مقام پر واقعی حیا سے کام لیا جائے، لیکن اگر ہمارا کوئی حق ہے اس کو ہمیں لینا ہے تو وہاں شرمندگی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ جرات کے ساتھ آگے آنا ہے اور اس حیا کو اس مقام پر ہمیں ترک کرنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے مہمان مزید اس کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں، مل کر دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام قرنت الہیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور اس کی ناامیدی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کی حیا اور انسان کا محروم رہنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ڈر اور ناامیدی کے حوالے سے ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے پروگرام میں گفتگو کی، لیکن اس پروگرام میں الحیاء بالحرمان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ یعنی یہاں پر ارشاد اس طریقے سے ہے کہ قرنت الحیاء بالحرمان، کہ انسان کی جو حیا ہے، انسان کی شرم جو ہے، وہ انسان کے محروم رہنے سے ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہ شرم کون سی شرم ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام میں ہمارے کے یہاں ایک اور مفہوم ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے، کہ جو شرط ہے بہت سی جگہ پر انسان کی زندگی کے ملاقات کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے عفت۔ اور ایک خاتون کی عفت کے اندر شرم ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ تو یہاں پر جب شرم ایک اہم رکن ہے، اچھی چیز ہے، تو یہیں پر آ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان شرم کرے گا تو وہ محروم رہ جائے گا۔ تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شرم کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے سامنے کی یہ دو قسمیں ہیں کہ کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں اس چیز سے کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، یعنی کسی غلط چیز کی بنا اس پر شرم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں حتیٰ کسی اچھی چیز کے ہو جانے سے۔ امام علیہ السلام یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کسی اچھی چیز کی بنسبت شرم کر بیٹھے گا تو یہاں پر وہ انسان محروم رہ جائے گا۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ایک دن محنت کر لیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کو ایک مہینے کی جو اس کا محنتانہ ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، تو یہاں پر ایک دن کام کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ مثال کے طور پہ آئیے فلاں کام کر لیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کو یہ منفعت حاصل ہو جائے گی، یہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا، یہ سیلری آپ کو مل جائے گی، یہ اپرچونیٹی مل جائے گی، یہ اسکوپ آپ کے لیے کھل جائے گا، لیکن نہیں، انسان کہہ دے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آخر یہ کام کیوں کروں، آخر یہ کام کیسے کروں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شرم وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان اس چیز کے لیے جائے گا نہیں آگے، جب اس چیز کو کرنے سے شرم کر جائے گا، تو اس کے نتیجے میں جو اس کو فائدہ ملنے والا تھا، اس کے نتیجے میں جو اس تک کی ایک چیز پہنچنے والی تھی، اس سے وہ محروم رہ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان محروم ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے، اگر ایک خاتون شرم کر رہی ہے اس چیز سے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے، اس لیے وہ کہیں پر نہیں جا رہی ہے، تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ کوئی انسان اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ بہت اچھی شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک خاتون کے اندر عفت وجود میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ لا حیاء فی الدین، کہ دینی مسائل کے اندر، دینی مسئلے کو پوچھنے کے لیے، دینی سوال پوچھنے کے لیے انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان یہ شرم کر جائے کہ اگر میں جا کر پوچھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ پر ہنسیں، تو ایسے مسئلے میں کیا ہو جائے گا، یہ شرم ایسی شرم ہے کہ جس کا ضرر انسان تک کے پہنچتا ہے، اس کا نقصان انسان تک کے پہنچتا ہے، یہ اچھی شرم نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان شرم کرتا ہے کہ کہیں اگر میں نماز پڑھنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں بعد میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ نماز میں نے انسان اگر سر وقت نماز پڑھتا ہو اور ایک دن وہ سر وقت نماز بھول جائے، ایک دم سے اس کو نماز قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے یاد آئے، تو عام طور سے انسان کیا سوچتا ہے ذہن میں کہ اگر میں اس وقت نماز پڑھنے جاؤں گا تو کیا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ لا حیاء فی الدین، دینی امور کے اندر کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فلاں مسئلہ میں پوچھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہاں پر لا حیاء فی الدین, دینی کوئی بھی مسئلہ ہو, چاہے وہ انسان کی ازدواجی زندگی کا ہو, چاہے وہ پرائیویٹ مسئلہ ہو, جا کر انسان کسی عالم شخص سے اس چیز کو پوچھے, کیونکہ لا حیاء فی الدین. تو لہٰذا اگر اچھی شرم ہے تو انسان کو کرنی چاہیے, لیکن غلط جگہ پہ شرم کرنے سے انسان محروم رہ جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین اکرام, نہج البلاغہ کی خدمت میں ہیں اور یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ نہج البلاغہ سے مخصوص ہے. شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. تینوں حصے, جو چاہے وہ خطبات کے حوالے سے ہو یا وہ مکتوبات کے حوالے سے ہو یا وہ حکم کا حصہ ہو, یہ آپ کے لیے اس لیے پیش کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ان سے اصول حاصل کر سکیں, اپنی زندگی کس طریقے سے بہتر بنا سکیں. ان چیزوں کو ہم اہل بیت اطہار, خاص طور پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم مرتب کر سکیں. ناظرین ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان سے جو کچھ حاصل کریں پھر ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں جگہ دیں, ان کے اوپر عمل کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی سنیں اور سننے کے بعد ان کو ہم جو ہیں بس یہیں تک محدود رہ جائیں. ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی اگر ایسا ہوا کہ خالی ہم اس کو سنتے رہیں. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فی امان.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين Thank you.